جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ گویا آدمی جتنا کثرت سے درود پڑھتا رہے، 10 گنا اضافے کے ساتھ اللہ اس پر برکتیں، رحمتیں وہ نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین۔
رجب المرجب شریف کے مہینے میں بطور خاص نفلی طور پر عبادات کا کچھ اہتمام عام مہینوں کی بنسبت لوگوں میں ایک شوق ہے، بالخصوص ہمارے اس مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی کے ماحول میں اس کی بڑی ترغیبات دی جاتی ہیں، اور ویسے بھی مسلمانوں میں الحمدللہ ان مہینوں میں احترام اور عبادت کے جذبے وہ کچھ عام مہینوں کی مناسبت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ نفلی روزوں کے حوالے سے ایک بات وہ بڑی پھیلائی جاتی ہے، اور بات ایسی ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے رجب کے روزوں سے متعلق کچھ ممانعت کے حوالے سے وہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے ممانعت کرتے تھے، یا ان کی اصل یوں ثابت نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا ابتدان آپ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں کہ حدیث کے روح سے رجب شریف کے روزے رکھنا یہ ثابت ہیں باقاعدہ، اور جن میں جو منع کرتے ہیں اس کا کیا جواب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ کہ احادیث طیبہ میں رجب کے روزے کی فضیلتیں آئی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حدیث کے مشہور امام ہیں، انہوں نے اپنی تصنیف تبیین العجب فی فضل رجب، اور اسی طرح حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک رسالہ اس موضوع پر لکھا، الادب فی رجب۔ دونوں نے اس میں احادیث طیبہ ذکر کی ہیں کہ جو رجب المرجب کے فضائل سے متعلق ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے حوالے سے ایک مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب میں دو طرح کی حدیثیں ذکر کی، اور یہ فرمایا کہ رجب کے حوالے سے دو طرح کی حدیثیں آئی ہیں، ایک وہ احادیث مبارکہ جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور دوسری وہ حدیث مبارکہ کی جو من گھڑت ہے، یعنی وہ احادیث ہیں ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ پھر آپ نے کچھ حدیثیں وہ ذکر کیں کہ جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور اصول اور قاعدہ آپ نے یہ بیان کیا کہ جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے، راوی پر کلام ہوتا ہے، تو ایسی حدیثیں فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ان میں رجب کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جو اس میں روزہ رکھے گا تو اس نہر سے اللہ تعالیٰ اس کو پلائے گا، اس طرح کی مختلف حدیثیں موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو فضائل سے متعلق حدیثیں ہوتی ہیں اگر وہ سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہوں تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بنیادی اصول ہے، ضابطہ ہے۔ یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقط بیان نہیں کیا، بلکہ ابتدا سے امام شعبہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر بعد تک کے علماء اس بات کو بیان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ جہاں معاملہ فضائل سے تعلق رکھتا ہو، عقائد اور احکام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہاں پر سند کے اعتبار سے اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنا بالکل جائز ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے۔
دوسری بات، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث حسن، یعنی اکٹھے درجے کی حدیث مبارکہ سند کے اعتبار سے اسے ذکر کیا، فرمایا کہ اس سے بھی رجب میں روزے رکھنے کا ثبوت ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، تو پوچھا گیا آپ سے کہ حضور آپ اس مہینے کے اندر روزے کیوں رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی رجب کے اندر اور رمضان کے اندر تو لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، یہ اشارہ مل رہا ہے اس سے، لیکن جو شعبان ہے اس میں لوگ اس سے غافل ہیں، تو اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے،
ٹھیک ہے،
اور یہ اشارہ فرمایا کہ رجب اور شعبان ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی دونوں میں عبادتیں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر روزے نہیں رکھے جا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان میں روزے رکھے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے۔ یہ تو ہوگی تفسیر جس میں روزہ رکھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اسلاف ہمیشہ سے رجب کے روزوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، ترغیب دیتے ہوئے آئے ہیں۔ اب رہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے ساتھ لوگوں کو رجب کے روزے رکھنے پر مارا کرتے تھے یا ان کو روکا کرتے تھے، یہ جو روایت ہے اس حوالے سے کیا اس کا جواب ہے؟ تو اس کا جواب محدثین کرام جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے تبیین العجب میں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب فی رجب کے اندر اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اصل میں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی علت کے ساتھ ہوتی ہیں، تو جو لوگ رجب کا روزہ واجب سمجھ کر اور اس نیت کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ رکھتے تھے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام میں، اسلام کے آنے سے قبل رجب کی جو جاہلیت کے اندر تعظیم کی جاتی تھی، اس تعظیم کو پیش نظر رکھ کر اگر کوئی رجب کے روزے رکھتا ہے تو اس صورت میں یہ رجب کے روزے رکھنا منع ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں کافروں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے یا اس زمانے کی جو رسم تھی، رواج تھا، اس کو نبھانے کے لیے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس صورت میں یہ ممنوع ہے، ورنہ رجب کے روزوں کی فضیلت جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو پھر حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی ہستیاں روزہ رکھنے سے کیسے منع کر سکتی ہیں؟ اور بالفرض اگر اس میں اصلاً کوئی حدیث نہ ہوتی تو روزے کی ممانعت یہ صرف 5 دن کے لیے ہے، 5 روزوں سے منع کیا گیا، عید کا روزہ یعنی عید الفطر کا، اور اس کے علاوہ بقرعید کے 4 روزے 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ، اس سے منع کیا گیا، اس کے علاوہ روزوں سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر جمعہ کا روزہ کوئی رکھتا ہے تو جمعہ کا روزہ رکھنا بھی اس کا جائز ہے، بہتر اس کے لیے ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ 1 دن پہلے اور 1 دن بعد اس کے ساتھ ملا لے، لیکن اگر کوئی جمعہ کا روزہ رکھتا ہے اور خاص جمعہ کا قصد نہیں کرتا، اس کی تعظیم کا قصد نہیں کرتا، تو یعنی ارادہ نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس کا جمعہ کا روزہ رکھنا بھی جائز ہو گیا۔ تو 5 روزوں سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، تو کیوں رجب کے مہینے کے اندر روزے رکھنے سے روکا جائے گا اور اس پر مارا جائے گا؟ تو اس کی وجہ پر غور کرنا ہوگا کہ اس کی وجہ اگر کافروں کے ساتھ مشابہت کی کوئی نیت کرتا ہے، اس انداز میں رکھتا ہے، تو پھر اس کے اوپر منع کیا جائے گا، ورنہ اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔
اور بالخصوص جو مسلمان ابھی الحمدللہ رکھتے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ کافروں سے یا وہ خاص وہ مشابہت والی وہ صورت جو ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوتی، یا ایسے ہی کوئی دوسرے پر حکم لگا سکتا ہے کہ یہ مشابہت اختیار کر؟
بالکل بھی نہیں لگا سکتا، بالکل نہیں لگا سکتا۔ اسلاف ہمیشہ سے جو رجب ہے اس کے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، رجب کے فضائل کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھتے ہوئے آئے ہیں، اس میں استغفار کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے آئے ہیں۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، آپ کے کالز کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
ماشاءاللہ، دار الافتاء اہل سنت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب سے مدنی عرض ہے کہ جو ابھی امیر اہل سنت یہ دعا پڑھا رہے ہیں بار بار، اللہم بارک لنا فی رجب، تو اس میں مطلب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ روزی کے لیے یا پھر نیک اعمال کے لیے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان میں پہنچا دے، تو اس کی وضاحت فرما دیں۔
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جی حضرت کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ آتا تو اس میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ اب یہ برکت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے کہ اس مہینے کی جو برکات ہیں، اس کے اندر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو برکت کا لفظ یہ عموم والا ہے، اس کے اندر عموم موجود ہے، برکت ہر طرح کی ہو سکتی ہے، دینی دنیاوی اعتبار سے اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں اور رمضان تک ہمیں پہنچا، یعنی رمضان ایک برکت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اس کو بھی پانے کی ہمیں سعادت عطا فرما۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہے میسج کے ذریعے یہ موصول ہوا ہے، کہتے ہیں کہ انبیاء اور جو رسول ہیں ان کی تعداد 124,000 بیان کی جاتی ہے، یہ اتنی ہے، اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے؟
دیکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، کسی میں 124,000، کسی میں 224,000۔ اب مسئلہ شرعی یہ ہے کہ آپ اگر کسی نبی کی نبوت کا انکار کریں قصداً تو پھر اس صورت میں یہ کفر ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر آپ غیر نبی کو نبی بنا دیں تو یہ بھی کفر ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ 124,000 پیغمبر تھے تو ممکن ہے کہ وہ زیادہ ہوں، کیونکہ کوئی کوانٹیٹی بالکل واضح طور پر تو حدیث میں نہیں آئی، اور اگر وہ زیادہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کم ہو، تو اگرچہ کہ یہ کفر نہیں بنتا کیونکہ مسلمان کا اعتقاد اور نیت یہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس لیے علماء نے منع کیا کہ تعداد ان کی متعین نہ کی جائے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہم تمام کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ البتہ رسولوں کی جو تعداد ہے وہ حدیثوں کے اندر بیان ہوئی کہ وہ 315 رسول اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جو ان بڑا درجہ ہوتا ہے وہ رسولوں کا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو نئی شریعت عطا فرماتا ہے، وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں اور پچھلی شریعت کو منسوخ کرتے ہیں، اس کے بعض احکام کو منسوخ کر دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو ہر نبی، یعنی وہ ہر رسول نبی
ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔
تو یہ 124,000 کا جو فگر ہے یہ سب بیان، تو اس کو اگر کم و بیش کے ساتھ بیان کیا جائے کہ 124,000 کم و بیش، تو یوں بیان کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، بیان کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اصل میں ہم جو یہ باتیں عام طور پہ بیان کرتے ہیں وہ عوام الناس میں بیان کرتے ہیں، عام لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کم و بیش، تقریباً اور یہ ساری چیزیں، یا تو بہت دفعہ ایسا ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ تقریباً اور کم و بیش کیا ہے،
کم و بیش کس وجہ سے،
اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، وہ پھر وہی 124,000 پیغمبر کے،
اور یہی فگر تقریباً عوام کی زبان میں جاری ہوتا ہے۔
تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان تمام پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔
ماشاء اللہ، جی مزید کال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے، یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو شک پڑ جاتا ہے کہ اس کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا، کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹ گیا، تو وہ کیا کرے؟ اور یہ بھی فرما دیں کہ اس کو کس طرح سے یہ یقین ہو جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی کہ اس کی کیا صورتحال ہے، کس طرح سے یہ پتا چلے گا؟ جزاکم اللہ خیر۔
ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مزید کال۔
محمد شمور رضا تاریخ قادر پورہ مدینہ دولیر سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر محاورتاً یہ بولا جاتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اور یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو نیرو مائنڈڈ ہو پھیلیں یا محدود ذہن والا سمجھتے ہیں یا محدود سورس والا سمجھتے ہیں، تو کیا یہ الفاظ بولنا علماء کرام کی توہین میں تو نہیں آئے گا؟
ٹھیک ہے، دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال، جو وضو کے بارے میں اب شک گزرا ہے صرف، اور گزرا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس دوران ان کو اگر شک گزرتا ہے تو کیا کریں؟
دیکھیں، اصول اور ضابطہ جو ہمارے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک،
ٹھیک ہے،
یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، زائل نہیں ہوتا۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حوالے سے عرض کیا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو پیٹ میں کچھ بوجھ محسوس ہوتا ہے اور شک گزرتا ہے، خیال گزرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک نماز سے نہ پھرو جب تک کہ بو یا آواز معلوم نہ ہو، یعنی یقین نہ ہو جائے جب تک کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وقت تک نماز نہ توڑو، نماز سے پھرو مت. تو جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے، اس وقت تک آپ وضو سے ہی ہیں، وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا. جب یقین حاصل ہو جائے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو پھر نماز آپ کی ٹوٹ گئی، اب دوبارہ وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہوگی.
یعنی وضو کرنا یہ یاد ہے کہ با وضو تھا میں، اور اب اس کو یہ شک گزر رہے، یہ اس کے لیے، یہ جس کو وضو کرنا یاد نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو وہ کیا کرے؟
یعنی وضو کرنا یاد نہیں ہے،
دیکھیں اس کا وضو سے ہونا ہی،
اس میں دو صورتیں دیکھیں. یعنی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے اصول بیان کیا کہ یقین شک کے ذریعے زائل نہیں ہوتا، یہ دونوں طرف ہے. یعنی ایک شخص ہے، اسے یہ یاد نہیں کہ میں نے وضو کیا تھا،
ٹھیک ہے،
اتنا یاد ہے کہ میرا وضو ٹوٹا تھا، اب اس کے بعد میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، مطلب سو کر اٹھا بندہ یا واش روم سے ہو کر آیا، یہ یاد ہے اسے، لیکن اسے یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، شک گزرتا ہے کہ وضو کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں رہے گا،
بے وضو ہونا یقینی،
بے وضو ہونا یقینی ہو گیا، اور وضو ہونا جو ہے یہ شک ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کو بے وضو ہی قرار دیں گے. اور اگر کوئی شخص با وضو تھا،
ٹھیک ہے،
کہ وضو کر کے اسے یاد ہے کہ میں نے وضو کیا، اب اسے یاد نہیں آ رہا کہ میں واش روم گیا ہوں نہیں گیا، میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو پھر اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اگر وہ نماز میں تھا اور اسے یاد آیا کہ میں تو وضو کیا ہی نہیں تھا، پھر اس صورت میں اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی اس کو وضو کر کے.
ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ بڑا ایک مشہور محاورہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے، یہ کوئی اور کسی، یا تو اس زمانوں میں ہوگا کسی اور کام کاج کے نہیں، یا کوئی اور کام کرنے کی اہلیت نہیں ہے، یا کوئی کام میں کسی میں دلچسپی نہیں لیتے، یا کر ہی نہیں سکتے، کیا کہتے ہیں ہر اعتبار سے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ملا اس کو بول دیتے ہیں ہمارے یہاں پر کہ جو داڑھی والا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ بیکورڈ ہے، اور اس کا دماغ جو ہے وہ کمزور ہے، اور دنیا کے معاملات اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حل کرنے کی ان لوگوں میں صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ بات درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ علماء کے اوپر طعن و تشنیع کرنا. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی کافر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کا مذہب ہے جو اس طرح کی تعلیم اسے دے رہا ہے، اس طرح کی سمجھ اس کو دے رہا ہے. ایک مسلمان کسی دینی شخص کے بارے میں، کسی عالم دین کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو دینی شخص ہے، جو عالم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق علم دین حاصل کرنے والا ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مصلے پہ کھڑے ہو کے آپ کو نماز پڑھانے والا ہے، وہی آپ کا جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو وہی آپ کے کان میں اذان دے رہا ہوتا ہے، جب آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، اب جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو یہی آپ کا نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے، جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو یہی آپ کا جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے. تو آپ اگر کسی ملا کی دوڑ مسجد تک ہے تو آپ کی دوڑ جو ہے وہ دنیا کے ہر معاملے کے اندر کے جو آپ کے لیے دین سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی دوڑ فقط ملا تک ہی ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب تک ہی ہے. تو اس طرح کا جملہ بولنا یہ انتہائی ناپسندیدہ جملہ ہے، اور اگر نعوذ باللہ اس سے کسی عالم دین کی یا علماء کی توہین مقصود ہے تو علماء کی علم کی نیت سے کہ یہ عالم ہے اس لیے میں اس کی توہین کر رہا ہوں، اس کو تو کفر لکھا گیا، کیونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اب اگر کوئی جو نعوذ باللہ اس طرح علماء کی توہین کرتا ہے تو اس کو ہی تو کفر ہو جائے گا. اور اگر وہ علم کی وجہ سے توہین نہیں کر رہا، صرف اس کے دل کے اندر ایک نفرت سی موجود ہے، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ خیف علیہ الکفر، اس کے اوپر کفر کا یہ خوف ہے. تو اس طرح کا جملہ کہنا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، انتہائی برا کام ہے. اس الفاظ کہنے والے جو ہیں اس سے توبہ کریں. ہاں بھلے کوئی کنویں کا مینڈک ہی ہے، اس کے ذہن کی وسعت نہیں ہے، اس کی باتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا جملہ بولنا کہ جس سے اہل علم کی، اہل دین کی توہین ہوتی ہو، یہ انتہائی نامناسب، اور خود یہ ذہنی پسماندگی کے اوپر دلالت کرتا ہے. لہذا علم دین حاصل کریں. اور حدیث پاک ہے کہ تین طرح کے افراد ہیں جن کی توہین کھلا منافقی کر سکتا ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ عالم دین کے بارے میں بیان کیا کہ وہ عالم دین کی توہین کرنے والا ہوگا، وہ کھلا منافق ہوگا. تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور جو ہمارے علماء حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو بھی ہمیں یہ تربیت دینی چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان علماء دین کی تعظیم و تکریم کرتے رہیں, یہ بتانا یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر چونکہ علماء کا عالم کا لیبل لگا ہوا ہے یا مفتی کا لیبل لگا ہوا ہے تو کوئی اپنی ہم تعظیم و تکریم کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے تعظیم و تکریم عطا کرنی ہے تو وہی تعظیم و تکریم دیتا ہے, عزت وہی عطا کرتا ہے, ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے. یہاں مقصد فقط اور فقط لوگوں کے ایمان کو بچانا ہے, ان کے عقیدے اور ان کے نظریے, ان کی فکر کی حفاظت کرنا ہے, تو اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط یہ برتنی چاہیے.
ماشاءاللہ. اور یہ واقعی جو اس طرح کے کلام کرنے والے, یہ جو علماء کی معاذ اللہ علماء حق علماء اہل سنت کی توہین یا اس طرح کے کوئی کلمات, اس کو اپنے کہنے والوں کو اپنی صحبت بھی دیکھنی چاہیے کہ اس کے ارد گرد کون ہیں, اس کی صحبت کن لوگوں میں, اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ کن کے ساتھ ہے, اس کا سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے. وہ عام طور پر جو اس طرح کی ایسے لوگوں کی صحبتوں میں ہو یا ان کی گفتگو سنتا ہو کہ جو علماء کے مخالف, جن کو مولانا یا مولوی لفظ سے ویسے ہی چڑ ہے اور علم سے ہی چڑ ہے, علم دین سے بیسک. مفتی صاحب یہاں ایک بات ہے, ہوتی یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کو باقاعدہ دین سے, اسلام سے اور دین اور اسلام کے احکامات سے براہ راست, تو وہ اس پر بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان پہ نہیں کر سکتے, تو اس لیے وہ اس کو لے کر کبھی امام مسجد کی طرف, کبھی مولانا کی طرف, کبھی عالم کی طرف. ہوتا پیچھے کیا ہے کہ وہ کبھی پردے کے بارے میں اعتراض کرنا مقصود ہے, کبھی وراثت کے احکام کے بارے میں اعتراض کرنا مقصود ہے, کبھی دین داری کے بارے میں, کبھی نمازوں کے حوالے سے, کبھی بنیاد رمضان کے روزے ہوں یا تراویح ہوں یا حج کا معاملہ ہو یا مسجد بنانے کا معاملہ ہو, جو کہ ہمارے شاعر اسلام گئے, ہمارے دین نے ہمیں ان کی ترغیب اور اقامت دیے. بولنا ان پر ہوتا ہے لیکن ان پر براہ راست بولیں گے تو عوام خود ہی ان کے گربان پکڑیں, عوام ان کے ساتھ سخت انداز اختیار کریں, تو وہ اس کو بیس بنا کر علماء کی طرف لے آتے ہیں, وہ مولانا کی طرف لے آتے ہیں. تو ایسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور علماء دین کی بہرحال ہم سب کو یہ قدر کرنا, احترام کرنا یہ ہم پر ہمارے دین نے ہی لازم کیا ہے. جی مزید سوالات.
میں لمن صاحب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آب زمزم کا پانی ہے وہ زیادہ دیر پر رہے تو وہ پیا جا سکتا ہے, یا اس کے کوئی نقصانات ہیں یا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟
آب زمزم شریف لوگ کافی عرصے اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں, تو کافی دیر اگر رکھا رہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟
کافی دیر یعنی بہت عرصے تک رکھا رہے اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے, اور امید یہی ہے کہ جو زمزم کا پانی ہے اس میں بو وغیرہ مشکل ہی آئے, لیکن اگر آب و ہوا کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر آ گیا ہے, کچھ تبدیلی آ گئی ہے, تو پھر اس صورت میں اس کو پینے سے گریز کرنا چاہیے. ورنہ اگر کافی عرصے تک رکھا ہوا ہے اور گھر میں کچھ بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے, آب و ہوا کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوا, تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, پیا جا سکتا ہے اس کو.
ٹھیک ہے. اور جو ایسا ہو جائے تو پھر کیا, پودوں کو یا کہاں؟
پھر اس کو تعظیم والی جگہ پر اس کو رکھا جائے, یعنی جیسے پودے, ایک تو پودے ہوتے ہیں گملے کے اندر,
ٹھیک ہے,
گملے ہمارے یہاں جو بالخصوص ہمارے کراچی وغیرہ کے اندر بڑے شہروں میں, وہاں پر جو گملے ہوتے ہیں اس کے اندر گوبر کا استعمال ہوتا ہے, اس میں نہ ڈالیں. درخت ہیں بڑے, اس میں ڈال دیں, اس کے اوپر چھڑک دیں اس کو, تاکہ تعظیم والی جگہ پر وہ رہے, کسی ایسی جگہ پر پانی نہ جائے کہ جو تعظیم کے خلاف ہو.
ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آب زمزم کا پانی اگر اپنے
جسم پر ڈال لیا
ملتا ہے, جسم پہ مل لیتا ہے تو اس کی بھی اس کو برکتیں ملیں گی. جی مزید سوال.
جناب کی خدمت میں راز ہے کہ دو مسلمان جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں, پھر ان کو درمیان صلح کرانا, قرآن شریف کی اور احادیث مبارکہ میں دونوں میں ٹاپک کس طرح ہے ان کے تھوڑا حوالہ دے دیں, اور نمبر دو جو صلح کراتا ہے اس کی احادیث اور قرآن میں کیا شان بیان فرمائیے.
جی صلح کروانا, والصلح خیر. جی کہتے ہیں قرآن پاک میں بھی صلح, اور ادھر
یہ تو دیکھیں جو فضیلتیں ہیں اس کی تو بالکل واضح ہیں, جیسے یہی آیت والصلح خیر, اس کے بارے میں خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ صلح جو ہے وہ بہتر ہے, اچھی چیز ہے, تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے اس کے بہتر ہونے میں شبہ کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کرانے کا باقاعدہ حکم دیا کہ دو مسلمان گروہ اگر آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم دیا گیا, فاصلحوا بینہما, ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کرانے کی کوشش کرو, اور آخر میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ.
ٹھیک ہے.
صلح یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے اور اس پر بہت ساری احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. امیر اہل سنت کا ایک پورا رسالہ ہے, ہاتھوں ہاتھ پھپھی سے صلح کر لی. تو اس میں یہ فضائل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور کس طرح سے صلح کرنی چاہیے اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا گیا ہے. یہ رسالہ آپ مطالعہ فرما لیجیے.
ماشاء اللہ. جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر مغرب کی نماز میں سجدے میں شامل ہوئے دوسری رکعت کے اندر تو قاعدے میں کتنی دفعہ بیٹھنا ہوگا؟ جزاک اللہ.
قاعدے میں کتنی دفعہ؟ جی مغرب کی نماز ہے,
اس میں سجدے کا مسئلہ نہیں ہے. مثلاً کسی کی دو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں مغرب کی, اب اس نے ایک رکعت پڑھی تو ایک رکعت پڑھنے کے بعد صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دوسری رکعت میں بھی بیٹھے گا, تحیات پڑھے گا, پھر کھڑا ہوگا اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا. یعنی جو پہلی دفعہ کھڑا ہوا تھا اس میں بھی سورت الفاتحہ پڑھنی ہے, اس کے بعد سورت پڑھنی ہے, پھر سجدہ کر کے اس نے تحیات پڑھنی ہے, پھر کھڑے ہو کے اس نے پہلی دوسری رکعت پڑھنی ہے سورت الفاتحہ, اس کے بعد سورت, اور پھر اس نے قعدہ کرنا ہے اور سلام پھیر لینا ہے. یوں بظاہر یہ تین قعدے ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی پہلی ایک ہی رکعت کسی کو ملی ہے تو اس نے کھڑے ہو کر سورت الفاتحہ اس کے ساتھ سورت ملانی ہے اور التحیات میں اس نے بیٹھنا ہے, اور دوسری رکعت میں بھی اس نے سورت الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہے اور التحیات میں اس نے بیٹھنا ہے. یہی جو ہے مفتا بھی اور صحیح قول ہے.
ٹھیک ہے. ایک سوال یہ میسج کے ذریعے آیا ہے اور سوال ہے, کہتے ہیں کہ عورت پر مردوں کو فضیلت دی گئی ہے تو یہ فضیلت اس طور پر بیان کی جائے گی کہ عورتوں کی حقارت ہو یا عورتیں حقیر ہیں, کیا ہیں؟
نہیں جی, ایسا نہیں ہے. عورتیں حقیر کیسے ہو سکتی ہیں؟ عورت یعنی حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی والدہ ہیں, بھی تو عورت ہی ہیں. اسی طرح جو ازواج مطہرات ہیں اہل بیت اطہار, بالخصوص سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ظاہر ہے کہ مردوں سے افضل ہیں
فضیلت.
یعنی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں ان کی کتنی فضیلتیں ہیں. اسی طرح جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی تو شانیں جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ان کی عظمت کو بیان کیا کہ وہ ازواج ہو امہاتہم, کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں ان کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں, تو ان کی فضیلتیں تو مسلمہ ہیں. تو یہ کہنا کہ عورتیں حقیر ہیں یہ تو بہت خطرناک جملہ ہے, ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے. مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا کی ہے کہ وہ عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں حقوق کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جو حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں, ایک مرد کے ایک شوہر کے بیوی کے اوپر ہوتے ہیں, ویسے ہی حقوق مرد کے اوپر بیوی کے ہیں. ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کے اوپر درجہ عطا فرمایا, اونچا درجہ عطا فرمایا, یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے.
ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالی نے جو فضل عطا کیا ہے وہ اس کی طرف سے تقسیم ہے, اس کے اوپر بندہ اعتراض نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایک جنرل بات ہے. ورنہ عورتیں وہ گزری ہیں, جیسا بھی میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ جو یقیناً کروڑوں مردوں کے اوپر بلکہ اربوں کے اوپر جو ہے وہ فضیلت رکھتی ہیں. تو یہ ایک جنرل اعتبار سے ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ یہ مرد ہی آتے رہے, جو خلافت کا حکم ہے وہ مردوں کے لیے ہے, تو اس اعتبار سے مختلف اعتبار سے مردوں کو عورت کے اوپر فضیلت دی گئی ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو حقیر جانا جائے یا ان کی حقارت کی جائے.
ٹھیک ہے. مدرسن کے ناظرین کچھ آپ کے کالز کو بھی شامل کیا ہے, میسیج کو بھی شامل کیا ہے, بلکہ ایک دو کالز لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بھی ہے, دیکھتے ہیں.
نماز جیسے ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, اگر وقت کے اندر نماز کی نیت کر لی اور وقت گزر گیا تو کیا نماز جو شروع کی تھی وہ ہو جائے گی یا وقت کے اندر اندر ہی اس کو پڑھا جائے گا؟
جی نماز شروع کی, وقت ہی چلا گیا. عام طور پہ عصر میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ بالکل ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں.
دیکھیں اس میں فجر کی نماز, جمعہ اور عیدین کی نماز, ان کو وقت میں شروع کر کے وقت میں ختم کرنا ضروری ہے.
فجر کی نماز, عید اور جمعہ
کی نماز بھی جب وقت میں شروع کریں گے اور اس کو وقت میں ہی ختم کرنا ضروری ہے. اگر وقت نکل گیا تو پھر اس صورت میں یہ نمازیں نہیں ہوں گی, فجر کو دوبارہ پڑھنا ہوگا اور جمعہ کی جگہ ظہر کی قضا یہ کرنا ہوگی. باقی اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں جیسے ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, یہ نمازیں اگر وقت کے اندر شروع کر دیں، جیسے ظہر کو اس کے آخری وقت میں شروع کیا، اللہ اکبر ہی کہہ دیا فقط، اور پھر وقت نکل گیا، تو اس صورت میں نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر کو مؤخر کرنا اتنا کہ آخری 20 منٹ رہ جائیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ جان بوجھ کے اگر کسی نے اس طرح کیا تو توبہ کرنا ہوگی، لیکن اس وقت بھی نماز عصر اس دن کی اس نے پڑھنی ہے۔ اب اگر مغرب سے پہلے اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کی نماز عصر شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح مغرب کی جو نماز ہے وہ آخری وقت میں اس نے اللہ اکبر کہا اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا، یا عشاء کی نماز اس نے پڑھنی تھی اور وہ آخری وقت میں اس نے تکبیر تحریمہ بھی کہہ لی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اس کی نماز شروع ہو گئی، نماز پوری ہو جائے گی، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، فجر میں یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے
اس کو سلام پھیرنا ضروری ہے۔
جمعے کے لیے آپ نے کہا کہ اس کا اگر ٹائم گزر گیا تو ظہر پڑھنی، تو یہ جمعے کا کیا ٹائم ہے؟
جمعے کا ٹائم وہی ہے جو ظہر کا ٹائم ہے۔
اچھا،
یعنی جمعہ کا جو وقت ہے وہ ظہر ہی کا وقت ہے، کہ جب تک ظہر کا وقت باقی ہے اس وقت تک جمعے کا وقت باقی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہی اگر کسی نے جمعہ اتنا تاخیر سے کیا کہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے
جی،
تو اس کی وہ کہیں گے کہ جی نماز اس کی جو ہے وہ
نہیں۔
یہ کیا وجہ ہے اس میں؟ ظہر آخری وقت میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ہو رہی ہے، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں ہو رہی ہے، فجر کیوں نہیں ہو رہی؟
اصل میں یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی وہ تمام کے تمام اوقات نماز کے اوقات ہیں،
جبکہ
فجر کے بعد جو نماز شروع ہو رہی ہوتی ہے، فجر کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ وقت ہے کہ جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں کوئی نماز کا وہ وقت نہیں آ رہا۔ جی مزید کال۔
سر میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ جو گھریلو معاملات کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے تنگ ہو، سود لینے کے سوا اس کے پاس کوئی بھی چارہ نہ ہو، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟
جی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ یہ مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، میرے پاس سود کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو قرضہ سودی لے لیتے ہیں۔
نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجبوری میں ہی سودی قرض لیا جاتا ہے، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں قرضہ لینے کی۔ تو اب اس طرح تو ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے کہ آپ کو قرضہ لینا درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ سے
ایسی کیفیت میں یہ بھی نہیں ہوں گے کہ کھانے پینے کا معاملہ کوئی ہو، اور یہ بہت کم ہوتا ہے اس طرح کا کھانے پینے کے معاملات
پر۔ تو دارالفتاء علیہ سنت سے آپ اپنے مسئلے کے لیے رجوع کریں تاکہ آپ سے ڈیٹیل لی جا سکے، لیکن بہرحال سود لینا یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جنگ ہے۔
ٹھیک ہے، مدنی چین کے ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ دارالفتاء اہل سنت میں آپ رابطہ کرنا چاہیں تو صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک، اس دوران دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز یہ آن ہوتے ہیں، ان پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اتوار دارالفتاء اہل سنت کی ہفتہ وار یہ تعطیل ہے، اس کے علاوہ آپ 6 دن باقاعدہ ان میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی